موجود ہیں جہاں زیب کو ہم ابھی بعد میں لیں گے. لیکن انیس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ انیس صاحب میرا خیال ہے انجم شاید انیس صاحب میری بات نہیں سن پا رہے, تو کیا ہم ان کو بجائے اسکائپ کے ویسے ہی لے سکتے ہیں فون پر, دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری آواز فون پر سن سکتے ہیں. یعنی ہم چاہ رہے تھے کہ انہیں اسکائپ پر لے لیں تاکہ آپ بزمی صاحب کو دیکھ بھی سکیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بیک وقت نشر ہوتا ہے. آپ بھی اسے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں, اور پروگرام کے بعد اس کا ویڈیو ہم اپنی فیس بک پر اور اپنے ویب سائٹ پر لگاتے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بزمی صاحب کو غالباً آواز نہیں آ رہی, اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہانی شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ کو آواز آ رہی ہے میری.
جی السلام علیکم.
آپ جہاں سے عوان کو بھی غالباً آواز نہیں آ رہی, خدا کرے کہ ٹیلی فون لائنیں ٹھیک رہیں تاکہ جو سرپرائز ہم دینا چاہتے ہیں وہ سرپرائز عمل میں تو آئے. تو چلیے جہاں سے بھی چونکہ نہیں سن رہے ہماری آواز, تو ہم کہانی شروع کرتے ہیں. یہ کہانی جہاں سے کی کہانی تو ہم پہلے سنا چکے ہیں, لیکن انیس صاحب کی اپنی زندگی کی کہانی, انیس بزمی صاحب کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. 30-40 سالوں پر محیط ہے ایک نوجوان بلکہ لڑکا جب فلمی دنیا میں آیا گجرات کے گاؤں سے, تو اس پر کیا گزری یہ کہانی سنتے ہیں اور پھر ہم ان دونوں سے ملاقات کریں گے.
ہائے, آئی ایم انیس بزمی.
ایکچولی یہ ساری جو دین میں کہوں گا یہ میرے والد صاحب کی ہیں. میرے والد صاحب جو ہیں ان کا نام عبد الحمید نیرنگ بزمی شاعر تھے. تو میں شروع سے جب سے میں شاید پانچویں یا چھٹی جماعت میں تھا تو ان کے ساتھ ہی ان کی شاعری جو ہے وہ لکھتا رہتا تھا اردو میں, تبھی سے وہاں سے شوق آ گیا. تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی کم عمری میں جو ایک میری شخصیت تھی وہ یہ ہے کہ سارے بڑے بڑے شاعروں جو شاعر ہیں ان کے بیچ میں رہا ہوں. تو مجھے شاعری کا شوق جو ہے بہت پہلے سے شروع ہو گیا. جب میں 8th یا 9th میں تھا تو میں نے دیوان غالب اور اقبال اور میر اور جوش یہ سب میں نے 8th یا 9th جماعت میں جب میں تھا تب میں نے پڑھ لیے تھے. میں خود گجراتی ہوں اور میرا تو جو اردو سے اور شاعری سے جو شوق شروع ہوا اس لیے کہ میں نے اردو میں ہی تعلیم حاصل کی. دو بہنیں ہیں اور دو اور بھائی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پانچوں میں سے جو زیادہ شوق شاعری کا رہا اور فلموں کے طرف جو میں گیا وہ صرف میرے گھر میں میرے پورے خاندان میں میں اکیلا ہی ہوں. میرے والد صاحب نے تو کافی غزلیں اور نظمیں اور سب لکھی. شعر ہے وہ آپ کو میں سنا سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک عنوان لکھا تھا رقاصہ. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پیار سمجھے نہ کوئی پیار کا بندھن سمجھے, پیار سمجھے نہ کوئی کا بندھن سمجھے, ناز و انداز ہی کو رزق کا سادھن سمجھے. اور ہم نے ٹیکا بھی لگایا تو سنورنے کے لیے, سچ ہے سندھور کی قیمت تو سہاگن سمجھے. سنگے دہلیز دکان دیکھ کر پہرو روئے, آج ہم مانیے گھر عظمت آنگن سمجھے. ان کے لیے تو یہ لگتا ہوگا کہ انیس کی فلموں میں اس طرح کے گانے کیسے آ سکتے ہیں, یا عبدالحمید نیرنگ بزمی کے بیٹے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جو فلم بناتا ہوں وہ چاہتا ہوں کہ بھائی پاکستان میں بھی چلے, اور وہ لندن میں بھی چلے, چائنا میں بھی چلے, لدھیانہ میں بھی چلے. تو مجھے ایک بہت ہی وسیع آڈینس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. تو آج جو یوتھ ہے, یوتھ کی اور جو آج کی جو جنریشن ہے وہ اس طرح کے گانے بہت پسند کرتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت آسان زبان کے اندر اس میں بھی شاعری تھی, ایک بہت ہی خوبصورت تھاٹ تھا اور لوگوں کو بہت پسند آیا. یہ فلم جو بہت بڑی ہٹ ہوئی ہے اس میں اس گانے کا بھی بہت بڑا حصہ تھا. میں بہت ہی مطلب ینگ تھا اس وقت, آئی تھنک آئی واز 16 میری ایج تھی, اور مجھے یہ اتنا بڑا موقع ملا ان کے ساتھ 4 سال گزارنے کا. میں نے ایک فلم تھی پریم روگ, اس میں ان کو اسسٹ کیا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ آج میں جس جگہ بھی پہنچا ہوں اس میں ان کی دعاؤں کا اور ان کے ساتھ رہنے کا بہت اثر ہے. اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ 5 سال کچھ پڑھتے رہیے اور 5 دن کسی استاد کے ساتھ رہیے, وہ ایک تھوڑا بہت سیکھا ہے مجھے لگتا ہے. اس کا میں سارا جو گہرا جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں راج صاحب کو. راج صاحب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے سمجھ میں آیا کہ فلم کیا ہوتی ہے, اسے کیسے بچانا چاہیے, اور ان کا جو پیشن تھا وہ مجھ میں کہیں بہت معمولی ہوتا ہی چاہیے, لیکن وہ جو پیشن ہے وہ ان کی وجہ سے آیا.
نکل جا اس گھر سے. ارے اس گھر سے کیا, اس گاؤں کو ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے. ارے منہ جنات کا کیا ہے, کاٹ لیں گے اپنی زندگی کہیں بھی. اتنے سال اس گھر میں بے فکری سے یہ سمجھ کر کاٹ لیے کہ صاحب جی کا ہاتھ ہے ہمارے سر پر, ہم کو کیا پرواہ کسی بات کی. مگر نہیں, اب ہم جان گئے کہ اس دنیا میں اناج کا کوئی نہیں ہوتا. ہم جا رہے ہیں صاحب جی, اور اس گھر میں کبھی نہیں آئیں گے. ابھی
نکل جا. دوبارہ اس گھر کی دہلیز میں قدم بھی رکھا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا تو.
ان کا میں نے دیکھا کہ کام کا جو انداز تھا, وہ جب فلم بناتے تھے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ فلم جیتے تھے. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا, وہ ہر چیز وہ صرف فلم کا سوچتے رہتے تھے, اور اسی لیے اتنی خوبصورت فلمیں انہوں نے بنائی. اور یہی جو محنت ہے, تو جو بھی اوپر والے نے مجھے قابلیت دی تو مجھے ایک رائٹنگ کا شٹ اپ بھی تھا, تو میں نے رائٹنگ بھی بہت کی.
اے ولو بتا 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 اسے بتا, مجھے غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے بتا اسے.
میری ایک ٹانگ نکلی ہے, میں ہاکی کا بہت بڑا کھلاڑی تھا. ایک دن ادے بھائی کو میری کسی بات پر غصہ آ گیا تو میری ہاکی اسٹک سے میری ٹانگ کے چار ٹکڑے کر دیے. لیکن دل کے بہت اچھے ہیں, فوراً ہاسپٹل لے کے گئے, آپریشن کروایا, نئی ٹانگ لگا دی, یہ اسٹک دی, تھوڑا خرچہ دیا, اور
بس 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 ہو گیا. اب بتا کیا کروں تیرا.
میں نے تو سوچا کہ دو دو گڈ نیوز میں آپ کو دوں گا, تو آپ میری
خوبصورت ان لوگوں کے رول ہوئے کہ مشتاق بھائی آج جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کو یہ ڈائلگ بنا بولے لوگ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ میری ٹانگ جو نکلی ہے. مطلب یہ جو اپنے جیسے نانا پاٹیکر ہیں, انیل کپور صاحب ہیں, اکشے ہیں, سلمان بھائی ہیں, اجے دیوگن ہیں, ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا. اور جو ویلکم میں جو پیچھے نانا جی اور انیل جی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں, مشتاق اور اپنا بھرت اور ہمارا یہ کیا نام ایرانی, یہ سارے جو لوگ ہیں یہ بہت اچھے دوست ہیں, اور ان کو اتنا اعتماد بھی مجھ پہ, اس لیے کہ اس وقت جب میں فلم شروع کیا تھا میں نے رول خاص نہیں تھے, بٹ ان کو یہ ایک احساس تھا کہ نہیں انیل بھائی بہت پیار کرتے ہیں اور ضرور کچھ نہ کچھ اچھا یہ کریں گے. حالانکہ یہ اتنے اچھے خود ایکٹرز ہیں, کافی فلموں میں بڑے بڑے رول کرتے ہیں, لیکن یہ صرف میری وجہ سے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ پیچھے کھڑے رہیں گے, لیکن انیس بھائی یہ فلم میں ہم کام کریں گے, کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا کروائیں گے. اور دیکھیے کہ وہ ان کا پیار اور وہ ایک دوستی ہوتی ہے اور ایک وشواس ہوتا ہے. جو گانا ہے میں نے برسوں بعد سنا, اور مجھے میں یہ ہو گیا کچھ 35-40 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہوگا, تو مجھے میں نے بچپن میں ایک دو فلموں میں کام کیا تھا. ایکچولی کیا ہے کہ جو میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کا نام ہے رئیس, وہ بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بچے کو جو ہے فلموں میں کام کرنا چاہیے. تو اس کی تصویر لے کے میں جو ہے کافی لوگوں سے ملتا تھا, اور ایک بار جب گلزار بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بچہ بہت چھوٹا ہے, تم کرو گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو بس یہ آپ سمجھیے کہ یہ قسمت میں لکھا ہوگا, اللہ نے کچھ کیا ہوگا اور میری تقدیر میں ہوگا, ایک ڈیسٹینی ہوگی کہ میں نے وہ کام شروع کیا, اور دھیرے 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 میرا شوق بڑھتا گیا ایک لائن میں, اور پھر ایک فلم تھی کتاب گلزار بھائی کی, ایک فلم نصیب فلم تھی مہند رسائی صاحب کی, اس میں میں نے شتروں دیناج صاحب کا بچپن کا رول ادا کیا تھا. تو وہ ایکٹنگ جو ہے بس یہ ہے کہ اتفاقاً ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا کوئی خاص پیشن اور میرا کوئی خاص شوق نہیں تھا, بٹ میں نے شروع کیا تھا کام کرنا, اس لیے مجھے اسی لائن میں آنا تھا, کچھ سمجھ تھی نہیں اور کوئی آگے پیچھے نہیں تھا. کافی کام کیا ایز اسسٹنٹ ایڈیٹر, پھر میں نے آرٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا, پھر میں نے ساؤنڈ ریکارڈنگ میں کام کیا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام میں نے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال ایک سال ڈیڑھ سال ایسے کافی کرتے گیا. پھر میں نے اسسٹنٹ رائٹر کا کام کیا, دین اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا. تو میں نے کافی کام کرنے کے بعد میرے خیال سے جب میری ایج رہی ہوگی 16-17 سال, اس وقت میں نے اپنا ذہن بنایا کہ نہیں مجھے ڈائریکٹر بننا ہے, اور شاید میں یہ ڈائریکشن بہت اچھی کر سکتا ہوں. ڈائریکٹر بننے کے لیے میں نے کافی فلمیں لکھی ایز اے رائٹر, آج تک تقریباً 50-55 فلمیں لکھی ہیں. اتنی بڑی ہٹ ہو گئی وہ آنکھیں تھی, وہ شولہ شبنم, بول رادا بول, راجا بابو, دیوانہ مستانہ, وہ سلسلہ شروع ہوتا گیا, اور میں 25-30 فلمیں لکھتا چلا گیا. اس کے بعد دین آئی اسٹارٹڈ ڈائریکشن.
چور 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 نہیں ہوں میں.
Why are you laughing?
غریب آدمی जब भूखा होता तो चोर ही लगता है। मेरा सामान था वो एयरपोर्ट में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जिसके घर जाना था उसने लात मार के बाहर निकाल दिया मुझे। सुबह से जुकाम लगा और कुछ खाया भी नहीं मैंने। चोर नहीं हूँ मैं, खाली लगता हूँ।
ए मोए एजेंट तुहानू चढ़ा दिंदे ने ते तुसी आ जांदे इत्थे भुखे मरन लई।
क्योंकि जब इंसान अकेले कमरे में तन्हा कोरे कागज को लेके बैठा होता है तो उससे ज्यादा भयानक, उससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं होती। ये ऐसा होता है कि आप एक टनल में जा रहे हैं अंधेरे में और आपको ये पता नहीं कि ये टनल का दूसरा हिस्सा कहाँ है। तो वो हर फिल्म लिखने के वक्त मुझे बहुत डर लगता है। आज भी काफी फिल्में ऐसी हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब है, जिसको आप कह सकते हैं कि नो एंट्री जो है वो मुझे बहुत पसंद है फिल्म, इसलिए कि उसमें एक अजीब तरह की कॉमेडी थी। मुझे ये वेलकम जो है दोनों फिल्में ये बड़ी पसंद है। और एक फिल्म मैंने बनाई थी सस्पेंस थ्रिलर दीवानगी, फिर मुझे प्यार तो होना ही था जो फिल्म थी वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सारे जॉनर्स पे काम किया है, तो ये चार पांच फिल्में मेरे बहुत ही दिल के नजदीक है। लेकिन मुझे हमेशा से पता नहीं अभी भी ये लगता है कि मेरा जो बेस्ट काम है वो अभी तक मैंने किया नहीं है।
तो सामीन, ये एक झलक थी अनीस साहब की उनकी ज़बानी कहानी से। और अनीस साहब और जहाँ सेब दोनों अब हमारे साथ बाकायदा मौजूद हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि उनकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अनीस साहब, इतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी की माशाल्लाह, इतनी भरपूर आपकी ज़िंदगी है कि बड़ा मुश्किल था उसको हम मतलब हम पिछले दफ़ा हमने आपको एक घंटे का प्रोग्राम आपके साथ किया था और वो भी हमें कम लगा था। तो लेकिन मैंने कहा एक मुख्तसर झलक। अब आपके एक फैन हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ से आप सुन सकते हैं हमें।
जहाँ से अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आप अपने जो हीरो हैं उनको तो सलाम कर लीजिए।
जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक
ठाक?
तो
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस भाई,
अनीस साहब, कैसा आप जब जहांजेब से मिले कैसा लगा ये बच्चा आपको?
मैं इतनी खुश से मेरी मुलाकात हुई, इसलिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान लोगों की
जी
उन्हें मौका मिलेगा इसलिए कि बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर और बड़ा प्यार जो है वो वहाँ के लोगों ने मुझे दिया है। हिंदुस्तान में जितना प्यार मिला है उससे कम वहाँ नहीं मिला, तो मैं वहाँ जरूर आना चाहता हूँ। और जहाज़ेब से मिलकर बहुत खुश हुई, बहुत ही अच्छा बच्चा है और मैंने उनसे वादा किया है कि भाई मेरी आने वाली फिल्मों में इंशाल्लाह मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रोल निकालूंगा जिसमें आपको तो मैं काम दूँ।
बहुत ही मुझे खुशी हुई बात सुन के, क्योंकि अनीस साहब आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जब आप हमारे प्रोग्राम कुछ तो कहिए में आए थे कि आपने भी जो आपको ब्रेक मिला वो कोई आसान नहीं था फिल्मी दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं जहांजेब जैसे जो नौजवान या बच्चे होते हैं कि उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। थोड़ा सा मुख्तसर बताइए कि आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी मेहरबान शख्स है जो आपको याद हो कि कभी आप बहुत दुखी थे या अकेले थे बॉम्बे में तो उसने आपकी हेल्प की?
वो मेरे वाले साथ थे, आपको ईमानदार से बताऊं। हालांकि मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत अहबाब मिले और लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन जो हिम्मत जो और
अच्छा
बहुत स्ट्रगल की।
आप खुशनसीब हैं, जहांजेब के साथ एक थोड़ी बात ये भी है कि इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, तो जहांजेब एक तरह से एक छोटी उम्र में इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी आ गई। तो क्या जहांजेब को क्या रोल मिलने वाला है?
काम कर रहा हूँ, अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है।
अच्छा।
मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ काम दूं जो लोगों को पता लगे कि हाँ भाई जहाज़ेब कितना अच्छा आर्टिस्ट है, इसलिए उन्होंने जब मुझे एक्टिंग करके भी दिखाई तो मैं तो काफी मुतासिर हुआ और مجھے لگتا ہے کہ جہانزیب جو ہے وہ کچھ الگ قسم کے کردار جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, اور اگر میں ان کو ایک فلم میں کام دوں گا لوگ دیکھیں گے اور اس سے اگر انہیں کام اور ملے گا تو مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی.
مجھے لگ رہا ہے جہانزیب تو اس وقت خوشی سے شاید ناچ رہے ہوں گے, ناچنے کا ان کو شوق بھی بہت ہے. کیا حال ہے جہانزیب, اس وقت کیا کر رہے ہیں؟
میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے میں انیس بزمی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی, اور شاہد حسن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ شاہد حسن صاحب جو کہ انیس بزمی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ذریعے مجھے جو ہے ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. اور ویسے بھی میں نے انیس بھائی کی اتنی تعریف سنی تھی کہ میں کیا بتاؤں, لیکن ملنے کے بعد اتنا فلم میں میں نے پایا کہ اتنی اچھی شخصیت اور اتنا اچھا اخلاق, ملنے کے بعد میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں ان کی شخصیت سے, اور بہت عزت دی انہوں نے مجھے بہت زیادہ. حالانکہ ان دنوں یہ کافی بزی بھی تھے, ویلکم بیک ریلیز تو کسی کو ٹائم دینا تھوڑا سا مشکل تھا, لیکن انہوں نے مجھے پراپر ٹائم دیا اور میرے ساتھ بیٹھے بھی بات بھی کی. یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. آپا جی
بہت مجھے خوشی ہوئی جہانزیب, اور اللہ میاں آپ کو بہت ترقی دے. تھوڑا سا آپ نے بہت سی باتیں تو ہمیں بتائیں, لیکن آپ سے بار بار جب آپ کچھ تو کہیے میں آئے تھے ہمارے تو سامعین پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے بارے میں فلم بنانے کا آپ نے ذکر کیا تھا انیس صاحب, کیا آپ پاکستان پر کوئی فلم آپ کے ذہن میں ہے تو کیا
جی میرے ذہن میں ایک فلم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ فلم بناؤں میں, اور اس میں کچھ پاکستان کے اسٹارز بھی لیے جائیں, آرٹسٹ اور یہاں کی بھی. اور مجھے لگتا کہ جو میں نے ایک فیل کیا پاکستان کے کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بہت پیار کرتے ہیں وہ ہم لوگوں سے, ہم لوگ جو ہیں یہاں بہت پیار کرتے ہیں, تو جو بیچ کی وہ جس سرحد ہے پالیٹکس, اس کو اگر ایک منٹ کے لیے ہم سائڈ میں کر دیں تو بیسیکلی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں, اور وہی پیار جو ہے میں دکھانا چاہتا ہوں فلم میں کہ بھئی یہ جو آپس میں یہ جو لوگ ہیں آپ اور ہم بیسیکلی ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور کوئی ایسی خلش جو ہے وہ دل میں آج نہیں ہے.
اچھا تو آپ کی کہانی آپ سن رہے تھے جو ہم نے کہانی کاٹ کیا آپ کا تھوڑا سا, کوئی ایسی چیز جہانزیب جیسے لوگوں کے لیے یعنی نوجوان جو آنا چاہتے ہیں کس حد تک, مطلب یہ تو جہانزیب کی کہتے ہیں نا کوئی قسمت کی بات ہے کہ جہانزیب کی کوئی ایک آفر بھی مل گئی مطلب آنے کی اور پھر ان کا انتظام بھی ہو گیا جانے کا, لیکن آپ کے خیال میں کس حد تک جن نوجوانوں کو شوق ہے اور جن کے پاس کوئی مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ کوئی سفارش, لیکن کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ آج کی دنیا میں بہت ضروری ہے, اگر ان کے پاس نہ ہو تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ تب بھی انہیں فلمی دنیا کا رخ کرنا چاہیے؟
دیکھیے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں لگتا, بوجھ نہیں لگتا, اور اس کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایک پیشن اگر آپ کو ہے تو آپ ضرور آئیے. اور مجھے لگتا ہے جب اتنا پیشن ہوتا ہے تو پھر کسی کانٹریکٹ کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جو شوق ہے وہ اپنا خود راستہ بنا لیتا ہے, جس طرح پانی کو کوئی راستے کی ضرورت نہیں ہوتی, پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے, اسی طرح یہ جو شوق اور یہ جو جنون ہے وہ آج جیسے جب میں اس لائن میں آیا تو میں کسی کو جانتا نہیں تھا, نہ میرے خاندان میں کسی نے اس لائن کے بارے میں سوچا تھا, نہ کوئی میرا دوست تھا, نہ کوئی احباب تھا, نہ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, کوئی سفارش نہیں تھی, لیکن وہ ایک جنون تھا ایک شوق تھا. تو جب آدمی میں شوق اور جنون ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اللہ مدد کرتا ہے اور وہ سارے چیزیں جو ہے بنتی چلی جاتی اپنے آپ.
لیکن مجھے ایسا لگتا ہے نیسا کہ آج کی دنیا کا جو شو بیس ہے بہت مختلف ہے تین اشروں پہلے سے یا چار اشروں پہلے سے, اور مطلب جو مقابلہ ہے نا بہت ہی سخت ہے آج کل, تو کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان جو ہیں آتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں؟
مجھے لگتا ہے پہلے سے زیادہ آسان ہے, اس لیے کہ جس وقت میں میں اس لیے کرتا تھا اس طرح
جی
تو آپ تو آپ وہ آپ کے سب پہ ہے کہ یو کین گیٹ آل انفارمیشن, اس وقت ہم لوگوں کے لیے زیادہ سگل بھی نکلے گی, یہ چیزیں جو ہے نہیں تھی تو جگہ ہے اور یہاں پتا ہی ہے, لیکن اگر آپ میں وہ تقریب ہے
تو امکانات ہیں آپ کے لیے. اچھا ایک ہمارے کالر ہیں بڑی دور دراز سے چترال سے, محمد شفیع صاحب. جی شفیع صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
کیسے ہیں شفیع صاحب؟
شفیع شہناز صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
جی جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں.
میری طرف سے مہمانوں کو بہت بہت سلام جی. اور اس کے بعد دونوں مہمانوں سے سوال میں یہ کروں گا کہ پاکستان کی فلم جو ہے, پاکستان پہ بننے والی فلمیں یہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں. جو ہماری ذہنوں پہ جو بات ہے یہ تو پاکستان کی صورتحال وہ اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن جہاں تک ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انڈیا پہ بننے والی فلم جو ہے وہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ تک جا کر اینڈ ہو جاتا ہے, اور پاکستان پہ بننے والی فلم جو ہے وہ 1 کروڑ سے 10-15-12-20-18 کروڑ پہ جا کے مطلب ہے کہ وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ
شفیع صاحب آپ پاکستان میں بننے والی فلم کی بات کر رہے ہیں یا بھارت میں؟
جی میں پاکستان پہ بننے والی فلم کی مالیت جو ہے اس پہ بہت کم آتا ہے, اور انڈیا کا جو فلم ہے وہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ تک جاتا ہے. تو لوگ اس پہ ججک محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا تو ہم تو ڈوب جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. پاکستان پہ بننے والی فلمیں جو ہیں وہ لوگ خوف زدہ ہیں تاکہ وہ آگے کامیاب نہیں ہوتا. تو مہمانوں سے میرا گزارش یہ ہے کہ میری بات سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں. دوسرا
اصل میں مجھے جی
نہیں, آپ سے میرا یہ شکوہ ہے کہ 3 دفعہ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ شہناز عزیز صاحبہ مجھ سے بات کریں, اور میں نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا اس حوالے سے آپ سے میں بات کروں گا, اور رمضان سے پہلے آپ اس سے رابطہ
کیجیے. کون سا پرسرار وعدہ آپ نے کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن بہرحال آپ لوگ جو نمبر دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں, کئی دفعہ آپ کے نمبروں پہ ہم بار بار فون کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہر دن ایک پروگرام ہوتا ہے. مثلاً میں سارے ہر دن صرف میری کہانی بھی نہیں کرتی, کچھ تو کہیے بھی نہیں کرتی, میں ایڈیٹنگ بھی کرتی ہوں اور دوسرے پروگرامز بھی کرتی ہوں. تو اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں پورا دن اس بات پہ لگا دوں کہ اگر آپ لوگوں کو ٹیلی فون کرنے پہ. تو مہربانی سے آپ سب لوگ جب اپنا نمبر دیں تو وہ نمبر دیا کریں جو کہ کارگر نمبر ہو, جو آپ کو پتہ ہو مل جاتا ہے, اور آپ کم از کم پیغام دینے کے بعد کچھ دنوں تک اپنا نمبر خالی رکھا کریں. ویسے مجھے یہ سوال دونوں مہمانوں سے تو پوچھنا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کا جواب انیس فاضلی صاحب دے سکتے ہیں. مجھے انیس بزمی صاحب, مجھے بات ان کی سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی.
انہوں نے بالکل صحیح بات بتائی, اور جو ان کا سوال ہے اسی میں جواب ہے. کیا ہے کہ جو فلمیں ہوتی ہے اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے. آج ہم لوگوں کی جو فلمیں ہیں, ہندوستان کی فلمیں ماشاء اللہ پورے دنیا میں ریلیز ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کی فلموں کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ 50 کروڑ 70 کروڑ کبھی کبھی 100 کروڑ کی فلمیں ہم بناتے ہیں. تو نیچرلی جب بہت زیادہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کی پوری جو فلم کی میکنگ ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے, میوزک بہت اچھا ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے. اور پاکستان کی جو فلمیں ہیں اس میں بجٹ بہت کم ہوتا ہے, تو نیچرلی جو بجٹ کم ہوتا ہے تو اس کا معیار بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایک فلمیں جو لکھی گئی ہیں وہ بہت خوبصورت لکھی گئی ہیں, وہاں کی سیریز بہت اچھے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے جب پارٹیشن ہوا تو زیادہ تر رائٹرز وہاں چلے گئے, تو یہ ایک بڑی خوش نصیبی ہے پاکستان کی کہ وہاں بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے رائٹرز ہیں. میں نے جب ان کی سیریز دیکھتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے, بہت ایک زبان ان کی اور جو لفظ استعمال کرتے ہیں, جو ڈائلاگ لکھتے ہیں وہ اتنے خوبصورت لکھتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے صرف بجٹ کی وجہ سے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جو وہاں کے ڈائریکٹر ہیں شاید جو ذہن میں جتنی چیزیں ہیں وہ بیکاز آف دی بجٹ وہ اسکرین پہ نہیں لا پاتے.
اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں بننے والی اور ہندوستان میں بننے والی. میں نے اس کو یہ کیونکہ پاکستان پر بننے والی تو میرے خیال تھا کہ شاید یہ ان فلموں کی بات کر رہے ہیں جو ہندوستان میں پاکستان کے بارے میں بتائی جاتی ہیں, لیکن آپ کا میرے خیال اندازہ درست ہے, سوال یہی تھا. اچھا حافظ عبد المجید بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی حافظ عبد المجید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حافظ عبد الحمید عرض کر رہا ہوں سلسلہ ایریا سے.
جی جی جی
جی میڈم, میں پروگرام سن رہا ہوں اور میرا بیٹا عبد الباسط پہلی بار آپ کا یہ پروگرام سن رہا ہے.
اچھا تو کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ہمارے مہمانوں سے؟
میں صرف جو آپ کے لیے کہانی سنا رہے ہیں اس کے جہازیب ہے, کیا نام ہے؟
انیس بزمی صاحب. اور جہازیب کی کہانی ہم نے پہلے نشر کی تھی. جی جہازیب ہی کے جی
جہازیب کے عزم اور ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اتنے عظیم شخص سے جا کر ملے ہیں.
درست بالکل.
اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمت والے لوگ ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں, وہ یا سیکھ جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں. تھینک یو میڈم.
بہت شکریہ آپ کا بھی عبد الحمید صاحب. جہاں زیب آپ نے سن لیا, ان آپ کو یہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے, تو آپ کو آپ کی ہمت کے لیے اور بزمی صاحب کو ان کی فراخ دلی کے لیے اور محبت کے لیے. میں بزمی صاحب بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گی, اور یہ تو بہت کر ہی چکے ہیں جہاں زیب آپ کا اور آپ کا اور ان کا تعلق رہے گا. میری دعا یہ ہے کہ جہاں زیب بہت آگے جائیں, اور یہ بھی کہ آپ سے پچھلے ہفتے جب آپ آئے تھے کچھ تو کہی میں تو لوگوں نے بہت سوالات کیے تھے کہ آپ پاکستان کے بارے میں کا فلم بنائیں گے, تو آپ ایک اچھی سی فلم بنائیں جس سے سرحدیں جو ہیں وہ کم ہوں اور محبتیں بڑھیں. مجھے آپ سے پوری امید ہے.
بالکل بالکل, بہت خوش ہوئی آپ لوگوں سے سب سے بات کر کے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
آپ کا بھی بہت شکریہ, اور جہاں زیب میری طرف سے آپ کو خدا حافظ, اور ہمیں دیتے رہیے گا اپڈیٹس, ٹھیک ہے؟ کہاں گئے, کیا کیا, کہاں تک پہنچے, کیا فلم بنی, تو یہ سب چیزیں. تو جہاں سے بابو کچھ
اللہ جی, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اعجاز جنجوہ صاحب کا بھی بہت شکریہ, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کے تعاون سے میں یہاں تک پہنچا.
بس یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کہتے ہیں نا قسمت, کہ کئی دفعہ آپ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پاتا, تو کچھ خوش قسمتی تھی کہ آپ کی کہانی آئی صحیح وقت پہ, آپ چلے بھی گئے اور پھر آپ نے خود وہاں جا کے کوشش کر کے جو آپ کے ہیرو تھے دونوں ان سے ملاقات کی, اور بہت سے لوگوں سے, اور ہمیں بڑی اچھی اچھی آپ نے ویڈیوز بھی بھیجیں, ہم دکھائیں گے اپنے سننے والوں کو. تو جہاں سے بھی شکریہ آپ کا, میری طرف سے آپ کو بھی خدا حافظ. سمن یہ جہاں سے باوان تھے کراچی سے, اور انیس بزمی صاحب بالی ووڈ کے معروف ڈائریکٹر, کہانی کار اور پروڈیوسر, بمبئی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم اس سے پہلے کہ آگے جائیں ایک بار پھر سنتے ہیں پرومو میری کہانی کا, تاکہ آپ جو ہیں اپنی کہانیاں ہمیں بھیج سکیں. جی انجم, میرا خیال ہے کہ چلیے پتہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں, مجھے یاد ہے اب تو رٹ چکا ہے مجھے کہ آپ پاکستان میں کس پتے پر ہمیں کہانی بھیجیں. تو پرومو ہم بعد میں سن لیں گے پروگرام کے, اور آپ نوٹ کر لیجئے, پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, پی او باکس نمبر 1353, اسلام آباد, پاکستان. میں ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس پتے پر اپنی نوکری کی درخواست ہمیں بھیج رہے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ جب وہ درخواست ہم تک پہنچتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے شاید اس کی تاریخ نہ گزر گئی ہو. تو پلیز آپ لوگ جب کچھ درخواست وغیرہ بھیجا کریں ملازمت کے لیے تو پی او باکس ضرور چیک کیا کریں. 1353 وائس آف امریکہ کا ای میل ہے, اور اس پر سے آپ جو ملازمت کی درخواست بھیجتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی کہیں بھی. چلیے اب ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. چودھری محمد اختر صاحب کی کہانی ہے یہ, اور ہم نے ایک سٹیزن جرنلسٹ کا سلسلہ شروع کیا تھا, آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنی ویڈیوز اور آڈیوز جو بھی آپ بھیج سکیں ڈھونڈ کے کوئی اچھی سی کہانیاں ہمیں بھیجیں. سلامت علی مانچسٹر انگلینڈ میں ہیں, اور بہت ہی ایک ایکٹیو صحافی ہیں, مقامی اخبارات کے لیے کام بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہی بہت سا فلاحی کام کرتے ہیں اپنے آبائی علاقے میں جو کہ پاکستانی کشمیر کا علاقہ ہے. چودھری محمد اختر صاحب جو ہیں ان کا علاقہ بھی وہی ہے, اور ان کا کام بڑا ہی خوبصورت ہے, بڑا ہی دل کو چھو لینے والا ہے. پہلے میں پوچھتی ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں, اختر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرا خیال ہے کہ ابھی سادیہ ان کو ملانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ہم چلیے وہ کہانی سنتے ہیں کہ جو ہمیں سلامت نے بھیجی ہے, اس کا ویڈیو بھی انہوں نے بھیجا تھا, ہم کہانی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اختر صاحب سے. جی
میرا نام محمد اختر ہے, اور میرے والد صاحب کا نام ہے حاجی چودھری صدیق. میرے والد صاحب ارلی 60s میں انگلینڈ گئے, اور میرے باپ گاؤں.
میرا نام محمد اختر ہے,
اور تقریباً 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے, اور میری پیدائش جو ہے انگلینڈ میں 1969 میں ہوئی ہے. میری پیدائش جو یو کے کی ہے, اور پہلی بار میں اپنے وطن آیا تھا 21 سال کی عمر میں, 1990 کی بات ہے, اور 3 ماہ اکلیل عرصے کے بعد رہنے کے بعد ایک ایسا بیڈ ایکسپیرئنس ہوا کہ توبہ کر کے واپس چلا گیا تھا کہ دوبارہ نہیں لوٹوں گا. تو خدا کا بس کوئی اور نظام تھا, خدا کی کچھ اور پلاننگ تھی, انسان کی کچھ اور ہوتی ہے. جب زلزلہ دور 2005 کا آیا, انگلینڈ میں میں نے بھی جیسے آپ لوگوں نے ٹی وی میں دیکھا کچھ دیکھا اور چند دوستوں نے یہاں کالز کی ہیں کہ کافی آفت آئی ہے اور کچھ یار کریں کچھ امداد کریں. نہ تو میں نے زندگی میں پہلے کوئی فلائی کام کیا تھا نہ کسی کی تنظیم کے ساتھ میں منسلک تھا نہ کوئی چیریٹی کا کام کیا تھا. میں اور دو دوست تھے میرے, ہم نے سوچا کہ چلیں اپنی جیب سے 10,000 پاؤنڈ ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں ایک ہفتے کے لیے, جو ہو سکا کرتے ہیں, چلیں آؤٹنگ بھی ہو جائے گی تھوڑی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی تو چلتے ہیں. تو ہم نے یہ 9 اکتوبر کی بات ہے, زلزلے کے دوسرے روز یہ طے کیا کہ ہم 12 تاریخ کو چلتے ہیں. دوسرے دن بلکہ اسی دن شام کو میرے دوستوں اور رشتے داروں کو پتہ چل گیا ہم جا رہے ہیں, کیونکہ جذبہ تو ہماری قوم میں ہے. 70 والنٹیئرز تھے میرے ساتھ کہ اگر تو ہم ایک ہی کانوائے میں ایک ہی قافلے میں رہے تو شاید ہمیں 2 ماہ لگ جائیں. تو سپلٹ ہو گئے, ایک قافلہ میں نے مظفر آباد 4 ٹرک بھیج دیے, ایک منسیرا, ایک راولا کوٹ, اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے حصے میں باغ آ گیا, 4 ٹرک نکل گئے, لے کے نکل پڑے باغ شہر میں. پہلے دن جب ہم پہنچے اور یہ تجربہ ہمارے تمام کنوائے کے ساتھ ہوا کہ وہ لوٹے گئے, لوگوں نے ٹرک لوٹے, ان کو مارا بھی گیا, 2 ٹرک ہمارے ایک قسم کے لوٹے گئے باغ شہر میں, 2 جو باقی تھے. دوسرے دن ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ اوپر پہاڑوں میں کچھ گاؤں ہیں, تھوپ نام ہے ایریا کا, آپ ادھر چلے جائیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور وہاں امداد نہیں پہنچ پائی. ہم نکل پڑے اوپر جا رہے پہاڑوں میں, تقریباً 15-18 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ایک بچوں کا قافلہ نیچے آیا. یہ یاد رکھیں کہ ہمارا آنے کا مقصد صرف 7 دن تھا, واپس اپنی دنیا میں چلے جانے کا یہی ہم سوچ کر آئے تھے. ایک بچوں کا قافلہ نیچے آ رہا پہاڑوں سے, 80 کے 100 کے قریب بچیاں اور بچے ہوں گے, مختلف ایجز, ننگے پاؤں. ٹرکوں کی آواز سن کر بڑے خوش ہوئے. جب پاس پہنچے تو ٹرکوں میں ہر چیز موجود تھی, ان کے چھوٹے چھوٹے بسکٹ کے پیکٹس بھی تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں میں نے ایتھیوپیا ایک فیمن ہوا تھا اور باب گیلڈوف ہمارے ایک فنکار ہیں, سنگر انگلینڈ کے, انہوں نے ایسا ریلیف کا کام کیا. ٹرکوں کے پیچھے کھڑے ہو کر جیسے میں نے بسکٹس کے پیکٹس ان بچوں کے ہاتھوں میں پھینکے, ان کے ہاتھوں میں آئے, انہوں نے کھانا شروع کر دیا. ان میں کوئی آنکھوں میں لالچ نہیں تھا مزید اور کیا کیا نہیں ہے. میں حیران ہوا ہوں کہ نہ تو مجھے کوئی گھر نظر آ رہا تھا, نہ کوئی اسکول, نہ کوئی ایسی عمارت. تو یہ بچی اپنی ایک ہی اولاد ہے, ایک ہی میری بیٹی ہے جس کی عمر اس وقت 8.5 سال کی تھی, اور ہر بچے میں میں نے اپنی بیٹی نظر پائی. بس وہ بچے تو چلے گئے, ہم اوپر پہاڑوں میں چلے گئے اور 2 دن ہم ریلیف کا کام کرتے ہیں, لیکن یہ بچے باک آف مائی مائنڈ یہ ذہن میں تھے کہ اللہ یہ کیا ہوگا ان کا. جتنے میرے دوست انگلینڈ سے آئے تھے 6-7 ساتھی, ہم نے طے کیا تھا کہ واپس ہم میرپور میں میٹ کریں گے اور انگلینڈ چلیں گے. جب ہم میرپور میں میٹ ہوئے آنے سے پہلے ایک دن, اور ہر ایک دوست نے ایک برا تجربہ پایا اور توبہ کی واپس نہیں آئیں گے. اور اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ یتیموں کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں, آپ میری سپورٹ کریں گے. انہیں کیا کہ مالی امداد کریں گے لیکن آنے کا نہ کہنا. واپس چلا گیا ہوں اور وہاں سے میں نے عہد کیا کہ ان یتیموں کے لیے کچھ کروں گا, اور ایک کرائے کی بلڈنگ لی, ایک پلازا لیا میرپور میں جس کو ایک گھر کی شکل دی, اور جذبہ یہ تھا کہ ان بچوں کو وہ میں دوں گا جو میری بیٹی کے پاس ہے, اسے کم نہیں. میں نے زندگی میں ایسا کام نہیں کیا. وہ کیا تھا کہ میری بیٹی کے پاس ایک بنک بیڈ تھی, ویسے ہی سب سے پہلے میں نے بنک بیڈز بنوائی. میں نے بیٹی کو آج تک کسی کا اترا ہوا کپڑا نہیں پہنایا تھا, ان کو بھی نہیں پہناؤں گا, یہ عہد کیا تھا. اور الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ایک تنظیم بنانی تھی, ایک نام ذہن میں بیٹھا ہوا تھا انگلینڈ میں ایک دوست کے ساتھ, کشمیر میں رہتے ہیں تو کشمیر تو ظاہر آنا چاہیے, آرفنز یتیم ہے, ریلیف ٹرسٹ کشمیر, آرفنز ریلیف ٹرسٹ. پھر جیسے وقت گزرتا گیا آرفن لفظ مجھے چپتا گیا, تو میں نے سوچا اس نام کو کافی ہم آگے لے گئے, تو اس کو ہم نام تو نہیں چینج کرتے ہیں لیکن کے او آر ٹی کر دیتے. اب جیسے یونیسیف کسی کو نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے بہت سے لوگوں کو, تو کوٹ کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کیا, تو ہم نے اس کو کوٹ نام دے دیا. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کون سا کورٹ ہے, یہ کون سی عدالت ہے, تو میں کہتا ہوں یہ وہ عدالت نہیں ہے یہاں لوگوں کو پھانسی یا سزا دی جاتی ہے, یہ وہ کورٹ ہے جہاں یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 200 کے قریب بچے اور بچیاں, 50-50 ریشو ہیں. میرپور میں ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی, 2 پلازے تھے, بچیوں کا الگ اور بچوں کا الگ. اب الحمدللہ اپنے گھر میں ہم آ گئے اور ہر روز ایڈمیشنز آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے ایڈمیشنز آ رہے ہیں. اس وقت ہمارا جو اس وقت اور وہ بڑھے گا ماہانہ جو ہمارے جو ایکسپینسز ہیں تقریباً 22 اور 24 لاکھ کے درمیان میں, اور یہ بڑھیں گے آہستہ آہستہ بڑھیں گے کیونکہ مزید بچے آ رہے ہیں اور پھر عملہ بھی ہمیں بڑھانا پڑے گا. اور پورا کون کر رہا ہے؟ پورے ہمارے ڈونرز کر رہے ہیں, اور میرپور الیان میرپور اور ڈسٹرکٹ اور میجورٹی جو انگلینڈ سے لوگ وہ بستا ہیں وہ کر رہے ہیں, بچے اسپانسرڈ ہیں, کچھ بچوں کو وہ ڈائریکٹ ڈیبٹس لگے ہوئے ہیں, فنڈ ریزنگ ایونٹس ہم کرتے ہیں مختلف شہروں میں تو وہ فنڈز آتے ہیں. ہمارے یہاں دو تعلیمیں, ایک تو ہوگی دنیاوی اور دینی. ہم نے یہاں کوئی فرقہ نہیں بانٹا ہوا, ہم تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں, کوئی انسانیت کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. بچوں کی دینی تعلیم پہ خاص توجہ بھی کی جا رہی ہے. بچے اپنی مرضی سے قرآن حفظ بائی چوائس کرتے ہیں, بائی فورس نہیں کرتے. پہلے ہمارے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے تھے, ہم پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے غالباً 17 پرائیویٹ میرپور کے سکولوں پہ. اب الحمدللہ اپنے گھر میں آ گئے, اپنا سکول ہے اور فیڈرل بورڈ کی افیلیشن لی ہے, اور 10th تک تو بچے ہمارے ادھر پڑھتے ہیں, اور جو مزید کالجز میں جا رہے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یونیورسٹی میں, سب سے بڑی بیٹی ماشاءاللہ ایم ایس سی کر رہی ہے, ایک بیٹا ایم اے کر رہا ہے, دو ہماری بچیاں ایک بچہ اور ایک بچی فارمیسی میں چلے گئے, ان کو ہم پیک اینڈ ڈراپ فیسلٹی بھی ابھی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کمپلیکس میں تقریباً 150 کے کنال کا رقبہ ہے, جس کی پوری باؤنڈری 4,300 فٹ باؤنڈری وال ہے, 8 فٹ ہائٹ پہ ہے, اور اوپر ریزر وائر لگی ہوئی ہے, اور فردن فردن جگہ پہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کیمرے سی سی ٹی وی کیمریز لگے ہیں, فلڈ لائٹس لگے ہوئے ہیں, اور اپنی ہماری جو سیکیورٹی ہے جو مینیول ہے وہ الحمدللہ کافی, آپ دیکھ چکے ہیں مین گیٹ سے آگے کہ کافی ہماری نفری ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے. سیکیورٹی اس وقت پرابلم ہے ہمارے ملک کا ایشو, لیکن الحمدللہ اس خطے کا ایک خاص کرم ہے کہ ہمارے ساتھ ہی آرمی ہے, بالکل وہ بھی ہماری کافی سیکیورٹی ہے, لیکن اپنی ہماری سیکیورٹی کافی حد تک بڑھی ہے. ہمارے الحمدللہ دو اپنے ٹرانسفارمر ہیں 200 KV کے, اور دو فیز ہیں, اور برقیات ہمارے جو الیکٹریسٹی بورڈ ہے واپٹا وہ شروع دن سے کورٹ کے ساتھ تعاون کرتا ہے, اور دو فیز ہیں, فردن فردن وقت میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں. ہمارا اپنا 200 KV کا ٹرانسفارمر ہے جو کک ان ہو جاتا ہے, چالو ہو جاتا ہے, کیونکہ بجلی 24 گھنٹے رہتی ہے. آگے ہمارا پلان ہے کہ ہم یہاں سولر پینل لگائیں تاکہ اپنی بجلی ہم پیدا کریں انشاءاللہ. الحمدللہ پہلا فیز کمپلیٹ ہو چکا. پہلا فیز مشکل تھا, انفراسٹرکچر مشکل تھا, ڈرینیج سوریج کا کام مشکل تھا, جو پہاڑ ہم نے کاٹا وہ بڑی مشکل سے کاٹا ہے. فیز ون میں ہم نے جو اسکول بلڈنگ دی ہے آزاد کشمیر کی سب سے لمبی سنگل اسپین بلڈنگ, 46,000 اسکوائر فٹ, 1 فلور 3 فلور مکمل کر لی ہے, خوبصورت مساجد 1500 نمازیوں کے لیے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, میس بلڈنگ جس میں ایک ٹائم پہ 600 بچہ کم سے کم بیٹھ کے کھانا کھا سکے گا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, گراؤنڈز ہمارے کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں, پارکنگ ہو چکی ہے. فیز ٹو میں ہمارے مزید 500 بچیاں اور 500 بچوں کے ہاسٹلز ہیں, وہ ہم نے شروع کر دیے, اور ان کے ساتھ ساتھ دو سٹاف فیکلٹی بلڈنگز, کیونکہ شہر سے باہر اور ملک سے باہر بھی بہت سے حضرات آنا چاہ رہے ہیں, اپنی سکلز دینا چاہ رہے ہیں, ٹائم دینا چاہ رہے ہیں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو دو سٹاف فیکلٹی بن رہے, یہ فیز ٹو ہے, اور فیز تھری جو ہوگا انشاءاللہ وہ ایک خوبصورت ہاسپٹل ہوگا جو بلڈنگ کے فرنٹ پہ ہے. ہاسپٹل اور مساجد یہ دونوں چیزیں صرف کورٹ کے بچوں کے لیے نہیں, جنرل پبلک کے لیے بھی یہ اوپن ہے, یہ باؤنڈری سے باہر رکھی گئی ہیں.
تو بڑی خوبصورت کہانی تھی, اور مطلب کچھ یقین نہیں آتا کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی باہر گزاری ہو وہ پھر وقف کر دیں اپنی زندگی کو اور وہاں آ کے رہنے بھی لگے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر صاحب. اختر صاحب السلام علیکم. اختر صاحب میرا خیال ہے شاید, اور سلامت بھی ہیں ہمارے ساتھ. سلامت آپ اختر صاحب, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی مگر.
جی مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے.
ہاں اب تو مجھے بھی آپ کی آواز آ گئی. اچھا تو کیسا لگا آپ کو اپنی کہانی خود سن کے؟
عجیب سا لگا اپنی آواز سن کر, انسان کو عجیب ہی لگتا ہے, ہمیشہ دوسروں کی آواز زیادہ سریلی ہوتی ہے نسبت اپنی.
نہیں نہیں آپ کی, اصل میں میرا خیال ہے وہی کہتے ہیں نا, ہر شخص کو اس کا کام جو ہے وہ اس کو دلکشی دیتا ہے. تو آپ کا کام تو ایسا ہے کہ مطلب میرا خیال ہے کہ لاکھوں زندگیوں کو آپ تبدیل کریں گے آگے چل کر, ابھی چاہے تعداد ہزاروں میں ہو, لیکن جس طرح سے آپ کام کو بڑھا رہے ہیں اور وسعت دے رہے ہیں, میں نے بلڈنگس کی آپ کی ویڈیو بھی دیکھی تھی, تو بہت ہی زبردست کام ہے. مجھے سب سے اچھا وہ لگا کہ ایک بچی آپ کو دیکھ کے ایسی بےتابی سے دوڑی کہ وہ گر پڑی. یہ کون بچی ہے چھوٹی سی؟
یہ چھوٹی مائزہ ہے,
اچھا اچھا.
اور اکثر اس گھر کے باہر فردن فردن وقت میں جنرل پبلک چھوٹے چھوٹے چند گھنٹوں کے بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں.
اچھا.
ہم نے جانے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کی وجوہات کیا ہے, کہ کبھی آپ کو کوئی درست سوال نہیں مل سک جواب نہیں مل سکے گا.
درست, بالکل.
لیکن ایک چیز اٹل ہے, جیسے میں نے اپنے ڈاکیومنٹری میں بھی کہا ہے کہ ایک چیز یقیناً ہے کہ اس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے.
درست.
جو جن کو یہ چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں, یہ خدا کی طرف سے یہی سمجھیں کہ ایک امانت ہمیں سونپی جا رہی ہے, اور خدا ہمیں آزما رہا ہے کہ آپ میری امانت میں کیا خیانت کرو گے یا نہیں.
درست. اور جی ایدی صاحب نے جو جھولا باہر رکھوایا ہے, لاکھوں بچے اس کی وجہ سے ان کی زندگی بچی, اور نہ صرف بچی بلکہ انہیں اڈاپٹ کر لیا گیا اور بڑی خوبصورت زندگیاں گزار رہے ہیں. تو آپ کے یہاں بھی اڈاپشن ہے یا آپ نے اپنے ادارے میں نہیں رکھا یہ سلسلہ؟
جی ہم نے اڈاپشن اس لیے نہیں رکھا. ایدی ماشاء اللہ میرے لیے ایک ایدی عبد الستار ایدی صاحب میرے لیے انسپریشن ہے.
درست.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاکستان میں قائد اعظم کے بعد کسی نے کام کیا جو اگر اپنے ممالک میں کچھ دیا تو وہ ایدی صاحب ہے, اور میں چاہوں گا تمام لسنرز ایدی صاحب کے لیے دعا بھی کریں ان کی صحت کے لیے.
درست, بالکل, بیمار ہیں آج کل.
اور اڈاپشن کا جو آپ نے سوال کیا, اڈاپشن اس لیے ہم نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا, ایک تو ہمارے کشمیر میں اس میں تھوڑی سی پابندی بھی ہے.
اچھا.
اور دوسرا یہ کہ جو بچے ہماری حفاظت میں آ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ذمہ داری ہیں.
درست.
اور جیسے بھی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اس کے جواب دیں. جب بچے کو آپ اڈاپٹ کر دیتے ہیں, ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کو آپ چیک اینڈ بیلنس رکھ پائیں, اور وہ فردر فردر وقت میں سروے کرتے رہیں کیا اس بچے کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے, اس کی حفاظت ٹھیک ہو رہی ہے, تو جب تک وہ سسٹم ان پلیس نہ ہو ہم اڈاپشن نہیں کریں گے.
اور ویسے بھی اڈاپشن کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ایک محبت کرنے والا گھر دیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب کی ایدی صاحب میرے تو وہ ہیرو ہیں. میرا خیال ہے کہ جو چند لوگ جن کی مطلب میں ان کے لیے کیا کوئی ان کی احترام میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہہ سکوں ان میں سے ایک مولانا صاحب ہیں. تو ان کی ایک تصویر ہے جس میں انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے اور وہ ان کی داڑھی سے کھیل رہا ہے. یہ میری پسندیدہ فوٹو ہے کیونکہ صرف کوئی پوتا یا نواسا یا اولاد اب اتنی بڑی لبرٹی لیتی ہے, اور مولانا صاحب جس طرح مسکرا رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کی جب میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں دیکھا وہ بچے جو تھے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے آپ کی انگلی, ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں, آپ کے ہاتھ سے کھانا کھائیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, صرف آسائشیں فراہم کرنا نہیں بلکہ انہیں محبت فراہم کرنا بھی. تو آپ نے اپنی بچی کا ذکر کیا, اب آپ کی بچی کتنی بڑی ہے اور کیا کرتی ہیں وہ؟
ماشاء اللہ میری جو بیٹی ہے وہ اب نیکسٹ ہفتے کو 20 سال کی ہونے والی ہے.
اچھا, ماشاء اللہ,
الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, ہم جانتے ہیں یہ فرشتے ہوتے ہیں, اور بچوں کی جو پہچان ہوتی ہے انسان کی طرف وہ سب سے افضل ہوتی ہے, کہ بچے ایک ہی زبان جانتے ہیں وہ ہے محبت.
بالکل بالکل صحیح فرمایا.
اور ہم نے ان بچوں کو اور کچھ دیا ہو نہ ہو لیکن محبت ہم نے ضرور دی ہے, اور ان کو اور اس کام کو ہم نے عبادت سمجھ کے کیا ہے. اور اگین ایدی صاحب جو آپ کے بھی ہیرو ہیں, ہمارے پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے بھی ہیرو ہیں, ہم تو ان کی جوتی کے ہاتھ بھی نہیں ہیں, یقین کریں.
یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو اپنا ہیرو مان کر اس کے راستے پر چلنا, تو ہو سکتا ہے آپ کا راستہ بھی وہیں جا کر ختم ہو.
ایک اعزاز کی بات ہے کہ اگر ہم عبد الستار ایدی کے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سے ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی پہنچ گئے نا, تو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا نے کیوں یہ ذمہ داری دی ہے, لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو خدا نے ذمہ داری ہمیں دی ہے ہم اس کو آج تک عبادت سمجھ کے پورا کریں. یہ جو کمپلیکس ہم نے تعمیر کیا ہے, اور ہم جو لفظ میں اکثر استعمال کرتا ہوں, کیونکہ میرے میں کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کہوں, کیونکہ اس میں نے بڑے بڑوں کو خراب کر دیا.
درست, کہیں نہ کہیں ہمت تو خدا کی دی ہوئی ہے اس میں. درست آپ نے کہا. اچھا, اس کہانی کے آپ کی کہانی میں اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں ایک بہت اہم شخص ہے, اور جو ایک سٹیزن جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ ہم ان کی تصویر بھی دکھائیں. سلامت ہمارے ساتھ ہیں مانچسٹر سے. سلامت, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سلامت, سلامت, کیسا لگا آپ کو یہ کہانی سن کے کہ آپ نے یہ کہانی لاکھوں لوگوں تک پہنچائی؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟
مجھے بہت اچھا لگا جی, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جہاں پر دنیا میں خاص کر پاکستان میں غلط کام ہو رہے ہیں تو اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, تو اچھے کاموں کو میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے ساتھ ملانا تھا.
بالکل, اور تھوڑے بہت ہی بہت ہو رہے ہیں, صرف یہ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم اسے آگے لائیں, اور اسی لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے سلامت, کیونکہ آپ کے بارے میں بھی ہم نے کہانی نشر کی تھی. آپ خود بھی ایک اہم کام کر رہے ہیں اسکول چلانے کا, کشمیر کے کس علاقے میں؟ بھمبر میں.
بھمبر کشمیر سے تعلقہ, اور اب جو میرا گاؤں والے وہاں پہ میں نے ایک اسکول بنایا.
اچھا, بہت خوشی کی بات ہے. تو اب آپ کا اسکول کیسا جا رہا ہے؟
جی, میں بھی پاکستان جب گیا تھا تو میں نے اپنے اسکول کا وزٹ کیا تھا. ماشاء اللہ جو ہے وہ 8 تک پہنچ چکا ہے.
اچھا, اور کتنے بچے ہیں وہاں پر اسکول میں آپ کے؟
اس وقت تقریباً 3 بچے ہیں وہاں.
بڑی بات ہے کہ مطلب, اور خاص طور پہ ایک ایسے علاقے کے لیے جہاں آپ نے بتایا تھا کہ لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا. تو اختر صاحب کے بارے میں آپ بتائیں, کیسا لگا آپ نے جب ان کا کام دیکھا؟ خود آپ کے تاثرات کیا تھے؟
جی, ہوا ایسے کہ اختر صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہوا تھا. میں کافی عرصے بعد پاکستان گیا ہوں, تقریباً 3 بعد اب جب جاؤں آگے دفعہ, تو میں میٹر سے بندر اپنے گھر جا رہا تھا, تو شام کا وقت تھا, تو رستے میں ایک دائیں طرف جو ہے نا جاتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد میں نے دیکھی.
اچھا,
اس مسجد میں جو ہے مجھے دیر لگانے پر مجبور کر لیا. یار, اس مسجد کو دیکھتے ہیں میرے ساتھ میرے دوست تھے, تو جب مسجد میں دیکھی میں ان کی جو سڑک جاتی ہے ان کے ادارے کی طرف, وہاں پہ مڑا تو سامنے ان کا کمپلیکس دیکھا میں, تو ان کو میں ڈھونڈ رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے یتیم بچوں کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں, تو مجھے یہی تھا کہ ایسے بہت سے لوگوں نے یتیم خانے بنائے ہوئے ہیں, تو ایک اور یتیم خانے کا ذائقہ ہو گیا ہوگا. لیکن اتنے اچھے معیار کا جو یہ کام کر رہے تھے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا.
بالکل, اور مطلب ایک پورے مستقبل کا سوچ کے, یعنی ایک بچہ کا, چھوٹا سا بچہ جب ان کے پاس آتا ہے وہاں سے لے کے کس طرح اس کو پروفیشنل لائف میں لانے تک ان کا پلان ہے, یہ مجھے بڑی ان کی اچھی بات لگی. اچھا, آپ ہی نے ہمیں کہانی ایک بچی کا نام بتایا تھا, تہمینہ لطیف کا, جو ان کے ادارے میں رہتی ہیں. تو چلیے تہمینہ سے ہم اس کی چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں, پھر اور بات کریں گے. جی سعدیہ, اگر آپ وہ کہانی ہمیں سنوا دیں.
میرا نام تہمینہ لطیف ہے اور میں ایک کورٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. آج میں آپ کو اپنی کہانی مختصر وقت میں سنانا چاہوں گی, اور ایسی یہ کہانی کورٹ کے ہر بچے کی ہے. میرے زندگی کے تل واقعات تو مرتے دم تک میرے ساتھ رہیں گے, مگر صرف ایک یاد بن کر. میری عمر صرف 4 تھی جب میں کورٹ میں آئی تھی. وہ دن میں کبھی بھول نہیں سکتی جب 8 اکتوبر 2005 کو میں اپنے اسکول میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ صبح کی دعا میں شامل تھی. میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 8 اکتوبر کے دن میں اپنے والدین اور گھر دونوں کو کھو بیٹھوں گی. جب میں اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں اپنی گڑیا کو ڈھونڈ رہی تھی تو اس وقت میرے معصوم ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ مجھ کو تو گڑیا لے کر دینے والے ہی اس دنیا سے بہت دور ہم سب بہن بھائیوں کے چھوڑ کے جا چکے ہیں. میری ٹوٹی ہوئی گڑیا تو مجھ کو مل گئی, مگر میرے والدین پھر مجھ کو آج تک نہ مل سکے. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے امی ابو اور بہن کے ساتھ کیا ہوا تھا. میرے امی ابو میری چھوٹی بہن کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے جب بس دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی تو وہ ظالم گھڑی آ گئی جب زمین پھٹ گئی اور پانی کی شفاف لہریں اس بس کو بہا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئیں, اور اسی بس میں میرے امی ابو بھی تھے. ہم کئی دن تک پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے والدین کو ڈھونڈتے رہے. پھر 41 کے بعد ہمارے ابو جان ہمیں مل گئے, مگر وہ صرف ایک ڈیڈ باڈی تھی. और मेरी प्यारी माँ मुझे आज तक न मिल सकी, जिनकी लोरी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरी ज़िंदगी में लफ्ज़ काश की बहुत अहमियत होनी चाहिए कि काश मैं कभी सोकर जागूं तो मेरी माँ मेरे सामने हो। काश कि कोई दिन ऐसा हो हम सब बहन भाई मिलकर शॉपिंग करें, आइसक्रीम खाएं, हर खुशी हासिल करें। मगर आप सब मेरी ये बात सुनकर उदास ना हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में लफ्ज़ काश की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारी लुक आफ्टर बहुत अच्छे तरीके से होती है। मैं सुबह इसी तरह से स्कूल जाती हूँ जिस तरह घरों से बच्चे स्कूल जाते हैं। हम स्कूल से वापस आते हैं तो हमारे लिए बेहतरीन खाना तैयार होता है, हमारी हर जिद को पूरा करने के लिए हमारे पास हमारे प्यारे अंकल अख्तर मौजूद हैं। हम शॉपिंग करने भी हो जाते हैं, आइसक्रीम चॉकलेट भी खाते हैं। मैं और मेरे चार बहन भाई जिस तरह की ज़िंदगी कोर्ट में रहकर गुजार रहे हैं, मैं इस पर फ़ख्र महसूस करती हूँ। और हम सब बहुत खुश और मुतमईन हैं, हमारे पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। मैं उदास नहीं हूँ, मैं अपने वालदेन को याद करती हूँ और हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ मगफरत भी करती हूँ। खुदाए पाक उनको और मेरे तमाम बहन भाइयों के वालदेन जो इस फानी दुनिया में नहीं हैं उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। जवां हिम्मत अपना मुकद्दर खुद बनाते हैं, जवां हिम्मत अपना मुकद्दर खुद बनाते हैं, हथेली पर लिखा हर एक का मुकद्दर नहीं होता। शुक्रिया। रहमान रहीम, मेरा नाम तहमीन लतीफ़ है और मैं कोर्ट की स्टूडेंट हूँ।
तो बहुत ही दर्दनाक और बहुत अच्छी सी कहानी थी, बड़ी बाहिम्मत बच्ची है ये। अख्तर साहब, आप जानते हैं इस बच्ची को, यानी ज़ाती तौर पर आप? तो
मैं जानता हूँ, मैं 10 साल से मेरी गोद में खेल कर ये बड़ी हुई है।
अच्छा अच्छा।
तमीना 5 बहन भाई हैं
जी
जो जलजला में मुतासर हुए थे, और तमीना से भी छोटी एक है। और तमीना छोटी सी थी जब ये आई है, और इसको तो अपने माँ बाप की कोई ख़ास याद नहीं है, तो हम ही उसकी माँ हैं, हम ही उसके बाप हैं। हमारे लिए मैं कितनी खुशनसीबी की बात है कि हम तमीना जैसे बच्चियों के बाप का रोल अदा कर रहे हैं, और खुदा ने इतने खूबसूरत और इतने खुनार बच्चे हमें दिए हैं। जितना भी अपनी किस्मत पे हम नाज कर सकें वो कम है।
बिल्कुल सही। और मैं एक और शख्सियत को चाहती हूँ, अगर वो इस वक्त मौजूद हों, आपकी बेगम जो हैं, अगर वो आपके साथ कहीं करीब मौजूद है या नहीं है यहाँ पर?
अनफॉर्चुनेटली वो आज इधर नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है कल से।
क्यों, खैरियत?
उनका छोटा सा कि ऑपरेशन होना था तो वो हॉस्पिटल में। मिसेज मेरी, जब मेरी बेटी पैदा हुई है, 10 साल शादी के बाद मेरे घर खुदा ने औलाद दी थी
जी।
और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उस दौरान मेरी वाइफ को मस्कुलर डिस्ट्रोफी डायग्नोज हुआ था
जी,
और वो 20 साल से डिसेबल्ड है, चल नहीं सकती,
व्हीलचेयर पर है वो।
और मेरे मुझसे ज़्यादा अगर कुर्बानी दी है तो मेरी मिसेज और मेरी बेटी ने दी है। 152 चक्कर मैंने पाकिस्तान के लगाए कोर्ट के लिए अपने खर्चों पे 10 सालों में
जी।
और अक्सर ये होता रहा है कि सुबह जब मैं जागता हूँ तो मुझे जाना पड़ा है पाकिस्तान, तो आज तक उसने उफ नहीं की कि आप क्यों जा रहे हैं, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कुर्बानी दी, और मेरी बेटी 8.5 साल की उम्र से लेकर अब तक मेरी जिम्मेदारी उठा रही है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है कि आपके कॉज को जो आपके ज़िंदगी का साथी है वो समझता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं। तो क्या नाम क्या आपकी बेगम का?
मेरी बेगम का नाम शमीम है, शमीम अख्तर।
शमीम अख्तर साहिबा, हम सब दुआ करते हैं उनकी सेहतमंद रहने की, कि अच्छी सी ज़िंदगी वो गुजारें। ज़ाहिर है कि जो उनकी बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये कि वो फिर भी जिस तरह आपने लोगों के लिए किया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह मियाँ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजारेगा। और सबसे बड़ी बात ये, वो भी खुश नसीब हैं कि उनको आप जैसा साथी मिला। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका भी और सलामत का भी। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें मुख्तसरन हमारे प्रोग्राम के आखिर में, बल्कि ये कि हम उठा रखते हैं उसको आइंदा प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी अख्तर साहब और सलामत। और इसके साथ ही मैं इजाज़त भी चाहूँगी प्रोग्राम ख़त्म करने की। आइंदा हफ्ते इसी वक्त इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔